बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزکار. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین, بی بی دو عالم دختر پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت اور یوم مادر کی مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, پھر آپ سنائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد ولادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کیا جائے گا, اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آئینۂ صحافت, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر جوشی مٹھ کے بارے میں اسرو کی چونکا دینے والی اطلاعات, 12 دن میں 5.5 سینٹی میٹر شہر زمین میں دھس گیا. دنیا کا سب سے لمبا ریور کروز گنگا ولاس طویل سفر پر ہندوستان کے شہر وارانسی میں دریائے گنگا سے روانہ. سندھ کی حکومت کی درخواست مسترد, بلدیاتی الیکشن مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعلان. اور شامی علاقوں سے پیچھے ہٹے بغیر ترک حکام سے ملاقات اور مذاکرات نہیں ہوں گے, صدر بشار اسد کا بیان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں زمین میں دھستے جا رہے شہر جوشی مٹھ کے بارے میں اسرو نے چونکا دینے والی اطلاعات فراہم کی ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق اسرو کے نیشنل ریموٹ سینگنگ سینٹر کے ذریعے جاری کی گئی سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست اتراکھنڈ کا شہر جوشی مٹھ 27 دسمبر سے 8 جنوری تک صرف 12 روز میں تقریباً 5.5 سینٹی میٹر زمین میں دھس چکا ہے. اس درمیان خود جوشی مٹھ میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر زمین تیزی سے دھس رہی ہے اور 2 جنوری کے بعد سے اس میں تیزی آئی ہے. جوشی مٹھ میں بیشتر رہائشی مکانات میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, جبکہ ہوٹل اور آرمی کی عمارتیں بھی اب محفوظ نہیں ہیں. حکومت نے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں معاوضے اور بعض آباد کاری کی مکمل یقین دہانی نہیں کرا دی جاتی, اس وقت تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. جوشی مٹھ کے باشندوں نے صورتحال کا ذمہ دار انتظامیہ اور شہر میں تھرمل پاور جیسے بڑے بڑے پروجیکٹوں کو قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے شہر بنارس میں دریائے گنگا سے دنیا کے سب سے لمبے کروز ایم وی گنگا ولاس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ دنیا کا سب سے لمبا کروز ایم وی گنگا ولاس 51 روز کے سفر پر روانہ ہوا ہے۔ اس دوران وہ 3,200 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اس کروز کو ہری جھنڈی دکھائی اور مختصر خطاب بھی کیا۔ ریور کروز ایم وی گنگا ولاس ریاست اتر پردیش کے شہر بنارس یا وارانسی سے روانہ ہوا ہے، جو ریاست آسام کے شہر ڈبرو گڑھ میں اپنا سفر ختم کرے گا۔ اس خوبصورت اور جدید ترین وسائل سے آراستہ بحری جہاز میں ہندوستانی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاح بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہ بحری جہاز بنگلہ دیش کے راستے آسام کے ڈبرو گڑھ پہنچے گا۔ ہندوستانی پورٹ شپنگ اور واٹر ویز کے ایک اعلی عہدیدار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا ریور کروز ایم وی گنگا ولاس ہندوستان میں بننے والا پہلا کروز جہاز ہے، جو ریور کروز سیکٹر میں ہندوستان کی ترقی و پیش رفت کی علامت ہے۔ اس ریور کروز میں 1800 سیٹس، جبکہ کھیل کود اور جیم کی سہولتیں اور ریسٹورانٹ بھی موجود ہیں۔ اس میں سفر کرنے کا خرچ فیکس یومیہ 2,500 روپے بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت سندھ نے اپنی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہی ہوں گے، اور اس ضمن میں الیکشن کمیشن ایک آرڈر بھی جاری کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے حلقہ بندیوں پر تحفظات کے پیش نظر حکومت سندھ نے رات گئے کراچی، حیدرآباد اور دادو میں 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سے پہلے سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں حلقہ بندیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، جس کے خلاف جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دوپہر 3 بجے دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ واضح رہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد گزشتہ سال 26 جون کو ہوا تھا، لیکن ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد دوسرے مرحلے کے انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے درمیان پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں حکمران جماعت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونی رابطے میں پنجاب کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کی تحلیل کے لیے سفارش گورنر پنجاب کو ارسال کر دی ہے۔ صوبہ پنجاب میں حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کی حکومت قائم ہے، جو ملک میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے 2 روز کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا مقصد وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت پر قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت کثیر الجہتی اور پیچیدہ بحرانوں کا سامنا ہے۔ وائس آف ساؤتھ اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اہم عالمی معاملات پر ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اس وقت کرونا کی واپسی، جنگ اور دہشت گردی، پسماندگی، غربت اور معاشی ناانصافیوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی جمود اور افراط زر جیسی پیچیدہ مشکلات اور بحرانوں کا سامنا ہے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ بعض ممالک بین الاقوامی مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے اتفاق رائے اور تعاون کے بجائے اپنے یک طرفہ مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طاقتیں بین الاقوامی مالیاتی اور اقتصادی اداروں پر اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے آزاد اور خود مختار ممالک پر یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رہی ہیں۔ نئی دہلی کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں ہندوستان، آرمینیا، عمان، مالدیپ، پاناما، جامائیکا، کینیا، ایل سلواڈور، جارجیا، یوگنڈا اور تیونس کے وزرائے خارجہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف امریکہ کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کے منشور کے بھی منافی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے فروغ کے زیر عنوان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے اور اس کی بدولت ہی بین الاقوامی قانونی اصول کے مطابق امن و استحکام و عدل و انصاف کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ کا منشور تمام رکن ملکوں کو اصول کا پابند بتاتا ہے اور وہ امن و استحکام کے تحفظ کے لیے قانون کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کا بنیادی اصول تمام ملکوں کی حاکمیت کی مانند ہے تاکہ بین الاقوامی تعلقات میں زور زبردستی پر پابندی رہے، تنازعات کے پرامن حل کی کوشش کی جائے اور منطق و اصول کے مطابق قانون کی حکمرانی کو فروغ دیا جائے۔ بنابراین اقوام متحدہ کا منشور ایک ایسے قانون کی مانند ہے کہ جس میں تمام ممالک کو عمل کرنا چاہیے۔ افغان دارالحکومت کابل کے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد، جس میں دوائیں اور طبی وسائل بھی شامل ہیں، کابل پہنچ گئی ہے۔ فارس خبر رس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل میں ایران کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری سید حسن مرتضوی نے کہا کہ کابل دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی امداد کے لیے 10 ٹن دواؤں اور 3.5 ٹن طبی وسائل کا حامل ایران کا ایک C-130 طیارہ کابل ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ افغان عوام کے ساتھ رہا ہے اور وہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بدھ کو کابل میں وزارت خارجہ کی عمارت کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 5 افراد جاں بحق اور 10 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اس بم دھماکے کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے اور امریکی بینکوں میں افغانستان کا قومی سرمایہ منجمد کر دیے جانے کے بعد افغانستان کے مختلف و خاص طور سے پسماندہ علاقوں میں غربت و افلاس اور بھوک مری پھیلتی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں بعض ملکوں میں جملہ ایران نے ایران کی مشکلات کم کرنے کے لیے افغان عوام کے لیے غذائی اشیاء اور دواؤں کی امداد مزید بڑھا دی ہے اور اب تک ایران کی جانب سے 10 امدادی کھیپ روانہ کی جا چکی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ ترک حکام سے کسی بھی طرح کی ملاقات کے لیے ضروری ہے کہ شام کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ ختم کیا جائے اور دہشت گردی کی حمایت کرنا بند کر دی جائے۔ شامی خبر رس ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے خصوصی ایلچی الیگزینڈر لاواروتینوف سے ملاقات میں دمشق ماسکو اسٹریٹجک تعلقات اور ان کے فروغ کے میکینزم اور طریقہ کار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا کہ اس وقت شدید ترین سیاسی اور تشہیراتی جنگ ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ اس بات کا متقاضی ہے کہ سیاسی موقف میں زیادہ سے زیادہ استحکام پیدا کیا جائے۔ بنابراین شام دون باس میں روس کی خصوصی فوجی کارروائی کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ بشار اسد نے کہا کہ اس قسم کی ملاقاتوں کو سود مند بنانے کے لیے شام اور روس کے درمیان پہلے سے ہم آہنگی اور منصوبہ بندی کیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان ملاقاتوں سے شام کے مد نظر نتائج بھی حاصل ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مغربی کنارے میں غاصب اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمن نے فلسطینی قوم کے خلاف کھلے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق جمعے کے روز فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حاسم قاسم نے غرب اردن میں قابض اسرائیلی فوج کی گولیوں کا نشانہ بننے والے متعدد فلسطینیوں کی شہادت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن فلسطینی عوام کے عزم و ارادے اور استقامت کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن فلسطینیوں کے خلاف کھلے اور ہمہ گیر جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ بعض عرب ممالک اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات کے معمول پر آنے اور سفیروں کے تبادلے کے بعد فلسطینی قوم کے خلاف صہیونی دشمن کے جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چند گھنٹے قبل فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ قبیطہ کے علاقے میں غاصب اسرائیلی فوج کی گولی کا نشانہ بننے والا 18 سالہ فلسطینی نوجوان عبدالحادی فخری یوسف نزال شہید ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس فلسطینی نوجوان کو جمعرات کی شام اسرائیلی فوجیوں نے جنین کے جنوب میں واقع قصبے قباطیہ میں گولی مار دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ اس سال کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں 3 بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جمعرات کی صبح فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا تھا کہ مغربی کنارے کے شہر نابلس پر غاصب صہیونی فوج کی جارحیت کے دوران کم سے کم 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم 5 کو جنگی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کے حصول کے لیے روزانہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے ہیں اور جھوٹے دعووں کے ساتھ فلسطینیوں کو گرفتار، زخمی یا شہید کرتے ہیں۔ استقامتی محاذ کے جوان بھی جوابی مسلح کارروائیوں کے ذریعے صہیونی حکومت کے جرائم کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ 70 سال سے زائد عرصے سے غاصب صہیونی حکومت مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق پامال کر رہی ہے، ان کے خلاف انتہائی وحشیانہ جرائم کا ارتکاب بھی کر رہی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 نبی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان والدرجی، رسول 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 رسول، یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم، أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 خاتم، والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 رحيم، غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم، كريم كريم كريم۔
سامی نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 دے 20 جمع دسانی اور 13 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 20 جمعہ ثانی ہجرت سے 8 سال پہلے 5 بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو آغاز بچپن سے ہی اعلیٰ الہی معارف سے آگاہی حاصل تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسے والدین کے سائے میں پرورش پائی۔ خاندان وحی میں پرورش کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کمال و معنویت کی بلند ترین منزل تک پہنچیں۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، جو خود حق و انصاف اور تقوی کے مظہر تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بھی ایک بیوی، ماں اور ایک ذمہ دار انسان کا گراں قدر کردار ادا کیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ایثار و سخاوت، صبر و تحمل، قناعت، عبادت الہی اور ضرورت مندوں کی مدد جیسی صفات کو بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کے دن کو ایران میں خواتین اور ماؤں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بیس جمع دسانی سن 319 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث محمد بن عبد الصمد بغدادی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مختلف علوم، خصوصاً علم حدیث کے حصول کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے منقول معتبر احادیث کو جمع کیا۔ ان کا شمار محدثین کے نزدیک معتبر ماخذ میں ہوتا ہے۔
اور 16 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم
بیس جمع ثانی سن 1320 ہجری قمری کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مرکز میں واقع شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دینی تعلیم کا آغاز بچپن سے ہی کر دیا تھا اور تعلیم کی تکمیل کے لیے قم تشریف لے گئے۔ وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ علوم اسلامی کے مختلف شعبوں پر عبور ہونے، بھرپور استعداد، صلاحیت، قابلیت، اعلیٰ انسانی و اسلامی فضائل اور اخلاق حمیدہ کے حامل ہونے کی وجہ سے بہت جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آپ فقہ اور فلسفے کے علاوہ عرفان کے بھی استاد تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی میں ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، لیکن شاہی حکومت کے خلاف آپ کی اصل جد و جہد سن 1342 ہجری شمسی میں عروج کو پہنچی، جس کی وجہ سے امام خمینی کو شاہی حکومت نے ترکی اور پھر عراق جلا وطن کر دیا۔ آپ نے جلا وطنی کے 14 سال کے زمانے میں شاہی حکومت کی قوم مخالف اور دین مخالف حقیقت کو بے نقاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہنوں کو بیدار کرنے والے پیغامات جاری کر کے اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہونے کے بعد 10 سال تک کٹھن حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کی۔ تیرہ جنوری سن 1847 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حیدر علی آتش کا لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آباء اجداد کا تعلق بغداد سے تھا، لیکن تلاش معاش میں دہلی آ کر بس گئے اور شجاع الدولہ کے دور میں فیض آباد چلے گئے۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور جب نواب صاحب فیض آباد سے لکھنؤ گئے تو ان کے ساتھ آتش بھی لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ میں آتش نے مصفی کی شاگردی اختیار کی۔ لکھنؤ پہنچنے کے چند سال کے بعد ہی نواب تقی خاں کا انتقال ہو گیا۔ آتش کے کلام کی سب سے بڑی خوبی زبان کی صفائی اور محاورات کا برمحل استعمال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی چاشنی بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ تیرہ جنوری سن 1906 عیسوی کو ٹیپ ریکارڈر کے موجد روسی سائنسداں الیگزینڈر پاپوف کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1855 میں پیدا ہوئے اور 1895 میں اپنے بنائے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں دوسرے سائنسدانوں نے اس کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا۔ تیرہ جنوری سن 2005 عیسوی کو پاکستان کے نامور عالم دین علامہ سید ضیاء الدین رضوی شہید ہوئے۔ شہید سید ضیاء الدین رضوی نے اپنا بچپن اور لڑکپن اپنے آبائی شہر گلگت میں گزارا اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد بزرگوار سید فاضل شاہ رضوی سے حاصل کی، جو خود بھی ایک پرہیزگار عالم دین تھے۔ وہ سن 1980 میں اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے ایران تشریف لے آئے اور قم میں بزرگ علماء سے قصبہ فیض کیا۔ ضیاء الدین رضوی نے وطن پاکستان واپس لوٹنے کے بعد نوجوانوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے شمالی علاقہ جات میں دینیات سینٹر اور مساجد کی بنیاد رکھی اور مرکزی جامع مسجد کی تعمیر نو کرائی، جو گلگت کے شہریوں کے لیے شہید کا ایک شاہکار اور یادگار تحفہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے بیوی دو عالم دختر پیغمبر ختمی مرتبت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، دختر رسول خدا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور روز مادر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
سامعین، ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور روز مادر اور روز خواتین کی مناسبت سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں,
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں,
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام,
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام.
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ,
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ.
مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
شاعر مدح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یوں ردب اللسان. لا ریب رازدان مشیت ہیں فاطمہ, دراصل ان فقاں کی حقیقت ہیں فاطمہ. محفوظ کنز مخفی میں رب نے جسے رکھا, لائے جسے نبی وہ امانت ہیں فاطمہ. ان کی بلندیوں کا ہے ادراک بھی محال, رہتی زمین پہ عرش کی صورت ہے فاطمہ. ایک صنف ایک دور سے مختص نہیں یہ ذات, ہر دور میں ہر ایک کی ضرورت ہے فاطمہ. سیکھی ہے عرش والوں نے تسبیح آپ سے, ہر خشک و تر کی روح عبادت ہے فاطمہ. جو اہل عرش و فرش نے مانگا وہ پا لیا, جو اہل عرش و فرش نے مانگا وہ پا لیا. عالم کی آپ قبلہ حاجت ہیں فاطمہ.
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ کبرہ سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں اس دنیا میں تشریف لائیں. شہزادی کونین اعلیٰ الہی اور انسانی کمالات و فضائل کی حامل تھی. آپ کی الہی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ آپ جب بھی بزم رسالت میں تشریف لائیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتے اور بیوی دو عالم کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. ام ابیہا صدیقہ کبرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوری دنیا کی خواتین کے لیے بہترین اور مثالی نمونہ قرار پائیں. آپ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ میں, کہ جس تاریخ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یوم ولادت ہے, اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم خواتین اور روز مادر سے مناسبت رکھتا ہے, اور اس دن پورے اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین اور خاص طور سے ماؤں کے مقام و کردار کی قدردانی کی جاتی اور بڑے پیمانے پر جشن و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. 20 جمادی الثانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر ایران میں یوم خواتین اور یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے, اور یہ سنت حسنہ دیگر ملکوں میں بھی رواج پا چکی ہے. 20 جمادی الثانی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یوم ولادت ہے. سامعین, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے قبل جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خداوند عظیم المرتبت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور امر کیا ہے کہ آپ 40 دنوں تک اپنی زوجہ جناب خدیجہ کے قریب نہ جائیں. اس طرح سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دنوں تک جناب خدیجہ سے دور رہے اور دنوں میں روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت میں بسر کرتے. 40 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی, خداوند عالم آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ہمارے تحفے اور کرامت کے لیے تیار ہو جاؤ. اس وقت میکائیل علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانہ جنت لے کر حاضر ہوئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آج رات کو یہ غذا تناول کرنے کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس جائیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس رات کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نطفہ منعقد ہوا۔
سامن، جس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تو قریش کی عورتوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کو سلام بھی نہیں کرتی تھیں اور اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھیں کہ کوئی عورت ان سے ملنے جائے اور ان کی احوال پرسی کرے۔ جب آپ کے بطن میں فاطمہ سلام اللہ علیہ آ گئیں تو صرف فاطمہ ہی تھیں جو جناب خدیجہ سے ہم کلام ہوتی تھیں اور ماں کے شکم سے ان کی دلداری کرتی تھیں۔ یہ راز جناب خدیجہ نے پردہ راز میں نہیں رکھا تھا بلکہ اسے پیغمبر سے بھی بیان کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اس ماں اور بیٹی کی گفتگو کو سنا تو پوچھا، اے خدیجہ، کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ جناب خدیجہ نے فرمایا، اس جنین سے جو شکم میں ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میری تنہائی کا مونس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، جبرائیل نے مجھے مژدہ دیا ہے کہ یہ جو تمہارے شکم میں ہے یہ بیٹی ہے اور اس کی نسل پاکیزہ اور مبارک ہوگی، اور خداوند عالم میری نسل کو اس کے ذریعے سے دوام بخشے گا، اور اس کی نسل سے معصوم امام وجود میں آئیں گے کہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہونے اور وحی کے منقطع ہونے کے بعد میری رسالت کا تسلسل ہوں گے اور اسے جاری رکھیں گے۔
خانہ محمد میں عزت مسکراتی ہے، خانہ محمد میں عزت مسکراتی ہے،
کشت رحمت یزدان آج لہلہاتی ہے، مژدہ بہار نو دہر کو سناتی ہے، صبح گنگناتی ہے، نکہتیں لٹاتی ہے، بے خبر زمانے کو نیند سے جگاتی ہے، عرش کی بلندی سے ایک صدا یہ آتی ہے،
خانہ محمد میں عزت مسکراتی ہے، خانہ محمد میں عزت مسکراتی ہے،
رات سے کوئی کہہ دے اب سمیٹ لے گے سو، جلوہ گر ہوا نورے صاحب کسار سو، جگمگا اٹھے دیکھو زندگی کے کاخوں کو، اب زمین پہ پھیلے گی باغ خلد کی خوشبو، نغمہ خداوندی باد صبح گاتی ہے،
خانہ محمد میں عزت مسکراتی ہے، خانہ محمد میں عزت مسکراتی ہے،
ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز ہے مریم، اور تین نسبت سے فاطمہ ہوئی اکرم، بانوے شہ مداں دخت سرور عالم، لہلہاتا ہے ہر سو جن کے فضل کا پرچم، جن کے گیت گلشن میں اندلیب گاتی ہے،
خانہ محمد میں زیست مسکراتی ہے خانہ محمد میں زیست مسکراتی ہے.
سامعین, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا شکم میں اپنے بچے سے مانوس رہتی اور اس سے باتیں کرتی تھی, یہاں تک کہ اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے قریش کی عورتوں سے مدد طلب کی, لیکن انہوں نے مدد کرنے سے دریغ کیا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر بہت غمگین ہوئی, لیکن خداوند عالم نے اپنے رسول کی اس چہیتی بیٹی کی ولادت کے لیے مخصوص انتظام کیا اور چار بہشتی عورتوں کو اس مومنہ کی مدد کے لیے بھیجا. اسی وقت چار خواتین گھر میں داخل ہوئیں. خدیجہ سلام اللہ علیہا گھبرا گئی. ان میں سے ایک نے کہا, اے خدیجہ نہ گھبراؤ, ہمیں خداوند متعال نے بھیجا ہے, ہم تمہاری بہنیں ہیں. میرا نام سارہ ہے اور یہ آسیہ ہے اور وہ مریم ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور یہ تمہارے سامنے کلثوم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن. ہم آئے ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے. پھر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. ولادت کے ہوتے ہی مکے کے گھر روشن ہو گئے.
سامعین, اہل بیت عصمت و طہارت کی زندگی ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت کی بہترین زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت واضح رہنما ہے. زیارت جامع کبیرہ کی جس کی تلاوت کے وقت ہم تمام ائمہ پر درود بھیجتے ہیں, ایسے کلمات بھی ہیں کہ جن میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اطاعت یا عدم اطاعت میں بندوں کی سعادت اور شقاوت کو بیان کیا گیا ہے, جیسا کہ ذکر ہوا ہے, من اتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک, جو آپ کی جانب آیا وہ نجات پا گیا اور جو نہیں آیا وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح زیارت عاشورہ میں کہ جسے شیعہ احادیث قدسی میں شمار کرتے ہیں, خداوند عالم سے ہم طلب کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کے راستے کو اہل بیت کی زندگی کے مطابق قرار دے. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل محمد. اے معبود, میرا جینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا جینا قرار دے, اور میری موت کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی مانند قرار دے.
سامعین, نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط رسول ہونے کے ناطے سب سے پہلے ایسے گھرانے کو تشکیل دیا جس سے دنیا کی ہر نجاست دور رہی, اور یہ گھرانہ بھی پورے عالم بشریت کے لیے نمونہ عمل قرار پایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا کوئی بھی فرد محض اس لیے نمونہ عمل نہیں ہے کہ وہ رسول کا قریبی رشتہ دار ہے, بلکہ وہ اس لیے نمونہ عمل ہے کہ اس کے اپنے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہر نجاست سے دور ہیں. سورہ احزاب کی 33 آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے اس مقام پر فائز تھے کہ قرآن ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے, اور جب یہ ہستیاں اس مقام پر فائز ہیں تو وہ رسول اعظم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی وجہ سے محبوب خدا کہلائیں گی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندگی کے ہر شعبے میں کامل ترین نمونہ تھی. آپ کی بیٹی کا کردار اور پھر زوجہ اور ماں کا کردار دنیا کی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. جب پیغمبر خدا کے کوئی اولاد نہیں تھی اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نام و نشان اور بے نسل ہونے کا تانا دیا کرتے تھے, ایسے میں خدا نے اس بیٹی کو عطا کرنے کے ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس سورے میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بشارت دی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اور آپ کا دشمن ابتر ہے. اس سورے کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بی بی رسول دو عالم کے لیے اپنی ولادت سے ہی خیر کثیر ہے, یعنی یہ فقط ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا ہے, اور اس خیر کثیر کے ذریعے رسول کو تانے دینے والوں کا منہ بند کیا گیا ہے.
جب اس بی بی کی عمر مبارک فقط 2 سال ہوئی تو شیب ابی طالب میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اکلوتی بیٹی ان بھوک افلاس اور مشکلات کے دنوں میں 2 سال کی عمر میں شیب ابی طالب میں دیگر مسلمانوں کے ہمراہ محصور رہی. اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں 3 سال تک آپ نے شیب ابی طالب کی قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا. شیب ابی طالب کا محاصرہ دراصل مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک بنیادی مرحلہ تھا. اس سخت اور کٹھن دور میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے خیر کثیر وجود کو دیکھ کر پیغمبر اسلام کو کتنا حوصلہ ملتا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. بعثت کے 10ویں سال جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کی عمر فقط 5 سال یا 6 سال تھی, تو پیغمبر اسلام پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دو بزرگوار شخصیتوں کے انتقال سے گویا پیغمبر اسلام کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور پیغمبر نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والے اس خلا کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کم سینی کے باوجود اس محبت اور خدمت سے پور کیا کہ آپ ام ابیہا کی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں، یہ اس منفرد بیوی کا منفرد مقام ہے جو کائنات کی کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آیا۔ یعنی آپ اس مشکل ترین دور میں فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، بلکہ بیٹی ہونے اور نمونۂ عمل ہونے کے اعتبار سے ام ابیہا تھی۔ آپ کمال معنویت اور بشریت کے اس درجے پر فائز تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضب کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ کتنا باعزمت ہوگا وہ باپ جس کی بیٹی کی عظمت یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ ناراض اور اس کی خوشی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ فقط کسی عام باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی بے مثل اور نمونۂ عمل ہے۔ سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف ایک مثالی بیٹی ہی نہیں، بلکہ ایک مثالی بیوی بھی ہیں۔ ایک ایسی بیوی کہ جن کی عظمت کا متعارف امام علی علیہ السلام جیسا عظیم انسان بھی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دنیا میں قوت برداشت کے اعتبار سے انسان دو طرح کے ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی مشکلات سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض بڑی بڑی مشکلات کو صبر اور حوصلے سے سر کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے صبر اور حوصلے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو دنیا مشکل کشا کے لقب سے یاد کرتی ہے، اور دنیا میں امام علی علیہ السلام کے نام کو عظمت، شجاعت، بہادری اور آرام و سکون کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اب مجھے کیسے سکون ملے، میرا سکون آپ سے تھا، آپ کے بعد سکون کہا۔ یقیناً ایسی بیوی کائنات کی بیویوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، جو امام علی علیہ السلام جیسے شجاع اور بہادر مرد کے لیے باعث آرام و سکون تھی۔ ہر انسان اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق بے قراری کا اظہار کرتا ہے۔
سامعین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ کے شوہر یعنی حضرت امام علی علیہ السلام نے آپ کے ہجر اور فراق کے دکھ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے مساوی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم، آپ کے جانے سے میرے لیے رسول خدا کی موت کا دکھ تازہ ہو گیا ہے۔ بحیثیت ایک بیوی ہونے کے آپ اس مقام و مرتبے پر فائز تھیں کہ امام علی علیہ السلام جیسے شجاع انسان کے لیے اس دکھ کا سہنا محال تھا۔ یہ فقط ایک بیوی سے محبت کی وجہ سے ایسا نہ تھا، بلکہ اس لافانی اور لاسانی محبت کے پیچھے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی راہ میں وہ مجاہدانہ کردار موجزن تھا جس کی یاد امام علیہ السلام کو بیتاب کیے ہوئے تھی۔ اب بھی مومنین کرام کی بیویاں اگر اپنے لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ کو نمونہ عمل بنا لیں تو اسلامی معاشرہ عزت و عظمت اور عطوفت و مہربانی کی مثالیں آج بھی قائم کر سکتا ہے۔ ایک مثالی بیوی اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مثالی اور کامل ترین ماں بھی ہیں۔ ایک نمونہ عمل بیٹی اور اسوہ حسنہ کی حامل بیوی ہونے کے ناطے آپ بطریق احسن جانتی تھیں کہ بہترین مثالی اور کامل ترین ماں کسے کہتے ہیں۔ یوں آپ صرف ایک ماں ہی نہیں ہیں، بلکہ کائنات کی ساری ماؤں کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ اگر دنیا بھر کی مائیں سید دو عالم کو اپنا رول ماڈل اور نمونۂ عمل جان کر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یقیناً اس سے ہمارے معاشرتی اور سماجی حالات سمر جائیں گے اور مسلمان دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کا اختتام ان چند مصروں سے کرتے ہیں۔ جس کی عظمت سے درخشاں مطلع انوار ہے، جس کی عظمت سے درخشاں مطلعِ انوار ہے، وہ جناب فاطمہ کی سیرت اطہار ہے۔ کیوں یہ کہتے ہو کہ راہ زندگی دشوار ہے؟ سیرت زہرا کو اپنا لو تو بیڑا پار ہے۔ سامعین کی خدمت میں سیدت نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت اور روزے مادر اور روزے خواتین کی مناسبت سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت بھی اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین نے استفادہ کیا ہوگا۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔ یہ چادر فاطمہ کی ہے، پرانی ہو نہیں سکتی۔
چادر پرانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ شروع سے پیش کر رہا ہوں
کہ عجب آدم و حوا کو پیدا رب عالم نے، تو چاہا عقد اپنا حضرت حوا سے آدم نے۔ بحکم کبریا حوا کو حوروں نے سجایا تھا، بڑی خوبی سے جنت میں انہیں دلہن بنایا تھا۔ ضرورت پیش آئی اس گھڑی حوا کو چادر کی، تو یہ چادر بنی مرضی سے پھر خلاق اکبر کی۔ بنایا نور کے دھاگوں سے اس کو دست قدرت نے، سنوارا حکم رب سے پھر اسے پوران جنت نے۔ رنگا پھر رنگ عصمت میں فرشتوں کی جماعت نے، چھپائی کی بنائے حاشیے خود دست قدرت نے۔ بنائی بیل صبر و ضبط کی اس کے کناروں پر، مزین اس کو فرمایا گیا رب کے اشاروں پر۔ رضائے کبریا کی مست خوشبو میں بسایا تھا، محبت کی کشش کے نور کا گوٹا لگایا تھا۔ اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی، اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی، اس چادر کے ہر ایک تار میں کچھ ایسی تابانی۔ فرشتے دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی، فرشتے دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی، فرشتے دیکھ کر حیران تھے اس کی نور افشانی۔
جو نور
سامی نبی، آپ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگان دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت با سعادت اور یوم مادر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ اس مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان کے منتخب اخبار کے کچھ مضامین اور کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آغاز کر رہے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کے آج کے ایک کالم کا عنوان ہے، ہارا ہوا لشکر، مسلم لیگ نون اور اس کے ہم نوا۔ کالم نویس نصرت جاوید لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ والوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ گزشتہ برس کے اپریل میں عمران حکومت کو ہٹانے کے بعد فوری انتخاب سے گریز نے انہیں ڈھلوان پر دھکیل رکھا ہے۔ اس کے انجام پر کوئی نئی راہ دکھاتی پگڈنڈی موجود نہیں ہے، فقط ایک گہری کھائی ہے جس سے باہر آنے سے نکلنے کی اذیت و مشقت طویل عرصے تک برداشت کرنا ہوگا۔ سیاستدان اگر اپنی قوت کے بارے میں پر اعتماد ہو تو انتخابات سے کبھی نہیں گھبراتا۔ مسلم لیگ نون نے وفاق میں حکومت سے چپکے رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو عمران خان کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے روکنے میں توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو مذکورہ فیصلہ لینے کو مائل کر دیتی تو انتخابی مہم کا نیا میدان کھل جاتا۔ بہتر یہی تھا کہ اپنی توانائی کو اس میں کھیلنے کے لیے بچا لیا جاتا۔ جرت سے نئے انتخابات کا خیر مقدم کرنے کے بجائے مسلم لیگ نون نے مگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ اپنے لگائے گورنر سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کو مجبور کر دیا گیا۔ پرویز الہی کو اس راہ پر دھکیلتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کائیاں اور تجربہ کار نابغے یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ مذکورہ فرزند گجرات نے بندے پورے کرنے کا ہنر 1980 کی دہائی سے خوب سیکھ رکھا ہے۔ اس امر سے چودھری پرویز الہی بخوبی واقف تھے کہ گورنر کا خط مل جانے کے بعد ان سے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ ہر صورت حاصل کرنا ہوگا، اس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ نمی نمی راستے ہوئے اپنے بندے پورے کرنے کی تک و دو میں مصروف ہو گئے۔ دریاسنا مسلم لیگ نون اور اس کے ہم نوا اس گمان میں مبتلا ہو گئے کہ تحریک انصاف میں شامل روایتی سیاستدانوں کی کم حقو تعداد کو یہ فکر لاحق ہے کہ وہ جنہیں مقتدر قوتیں کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لوٹانے نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں سے روابط کے بعد اپنے تئیں طے کر لیا کہ پنجاب حکومت کے 15 سے 20 اراکین صوبائی اسمبلی پرویز الہی سے ٹوٹ چکے ہیں۔ دل کو خوش رکھنے والا یہ منظرنامہ تشکیل دیتے ہوئے وہ یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ ووٹوں کے محتاج سیاستدان اب لوٹا کہلانے سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں۔ فوری انتخاب نہ بھی ہوں تو انہیں رواں برس کے اکتوبر کے انتخاب ٹالنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ عمران خان کو دغا دینے کے بعد صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن اپنے انتخاب کو فقط ڈیرے اور ڈیرے کی بنیاد پر بآسانی جیت نہیں پائے گا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کامیابی کی ضمانت نہیں۔ ان کے برعکس محلاتی سازشوں پر تکیہ کرنے والے کھلاڑی یہ جان کر مزید پر اعتماد ہو گئے کہ ایف آئی اے چودھری پرویز الہی کے فرزند کو منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت گھیرے میں لانا شروع ہو گئی ہے۔ مونس الہی کی اسپین سے اچانک لندن روانگی نے ان کی خوش گمانیوں کو مزید تقویت پہنچائی۔ سینہ پھلا کر اصرار کرنا شروع ہو گئے کہ چودھری پرویز الہی کے لیے ستے خیرہ یعنی ہوتا تو ان کے فرزند اور سیاسی وارث جند مچانے کو لندن میں کیا قیام پذیر ہونے کی ضرورت محسوس نہ کرتے. اس دن میں اپنی کامیابی یقینی بنانے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی بھرپور خطاب کا بندوبست کیا. مذکورہ خطاب کے دوران سابق وزیر اعظم نے جارحانہ انداز میں اپنی ذات اور جماعت کے خلاف مقتدر قوتوں کی لگائی مبینہ ریڈ لائن کو للکارا. تحریک انصاف کے ممکنہ باغیوں کو خبردار کرنے کے لیے وہ انداز بہت کارگر ثابت ہوا. اس کے بعد ٹیلی فون کھڑکنا شروع ہو گئے اور مطلوبہ افراد پنجاب اسمبلی میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے اور پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. آئندہ چند دن پاکستانی سیاست میں کلیدی کردار کے حامل ہیں. اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار کشمیر عظمیٰ کا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. عنوان ہے مستقبل کے لیے حکمت عملی اور پالیسیاں ضروری. مضمون نویس ڈاکٹر ظفر فاروقی لکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں اس بات کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جان سکیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، تاکہ ان کی محنت اور کاوشیں رائے گاہ نہ جا سکیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو جتنی بھی معاشی اور سائنسی ترقی ہوئی وہ صرف اور صرف تعلیم کی بدولت ہوئی ہے، ساتھ ہی اس سے جڑے دیگر معاشرتی پہلوؤں میں بھی ترقی دیکھنے میں آئی. سویڈن، ڈنمارک، ناروے، سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، فرانس، اٹلی، جرمنی، ان تمام ممالک کی ترقی کا راز بھی تعلیمی شرح کی بلندی میں مضمر ہے. ہمارا ملک، ہمارے نوجوان ایسی ترقی سے کوسو دور ہیں. آخر کیا وجوہات ہیں؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے آپ نے؟ اور اس بات پر غور کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کو بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ تمام سماجی امور میں اپنا کردار بلند کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، اور مغربی معاشرے کی سماجی بلندی سے بھی یہی سبق ملتا ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے ہی سیکھی تھی. سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانہ کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہیں گی. اس درمیان میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
سامعین، گھر اور گھرانے کی آخری کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مخاطبین کی ضروریات کے مطابق اور معاشرے اور فرد کی سلامتی میں گھرانے کی اہمیت کے پیش نظر تیار کیا گیا. اس پروگرام کو 52 قسطوں میں تیار کرنے والوں نے گھرانے کی اقدار، خاص طور پر اسلامی قدروں کا ذکر کرتے ہوئے میاں اور بیوی کو ایک خوبصورت اور پائیدار تعلقات پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ اپنے احساس ذمہ داری میں مزید اضافہ کریں. آج کی دنیا میں گھرانوں کو اہم تبدیلیوں کا سامنا ہے، اور اس کی ثقافتی اقدار جدیدیت کا آلہ کار بن گئی ہیں، لیکن گھرانوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز کے باوجود بدستور معاشرے کو صحیح و سالم رکھنے اور افراد کو آرام و سکون عطا کرنے میں اپنے اہم اور بااثر کردار کا تحفظ کیا ہے، اور اب تک تعلیم و تربیت کے مرکز کے طور پر گھرانے کا کوئی نعم البدل وجود میں نہیں آیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ماہرین سماجیات کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ایرانی گھرانے کی خصوصیات، زوجہ یا شوہر کے انتخاب، ایران میں شادی کے آداب و رسوم اور تقریبات، اور گھرانے کی بقا اور جاویدانگی کے بارے میں عرائض پیش کیے، اور اس سلسلے میں بہت سے نظریات بیان کیے۔ ہم نے یہ مناسب دیکھا کہ اس سلسلے کے آخری پروگرام میں بھی ہم ایک بار پھر دانشوروں کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں، کیونکہ معاشرے میں گھرانے کا مقام و منزلت بدستور پائیدار و مستحکم ہے، اگرچہ اس کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی امور کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں زندگی اپنی روایتی اقدار کھو کر جدیدیت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور یہی چیز ایرانی معاشرے میں اور ایرانی گھرانوں میں اختلافات اور دوریوں کا باعث بنی ہے۔ فیملی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی شیخ الاسلامی موجودہ دور میں سائبر اسپیس کے فروغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھرانوں کو پہنچنے والے نقصانات سے ایران بھی متاثر ہوا ہے، اور سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا سے ایرانی گھرانوں کو بھی کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی عمروں میں شادی کرنے یا تنہائی کی زندگی گزارنے کی جانب رجحان میں اضافے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے سے توقعات کی نوعیت میں تبدیلی، طلاق کی شرح میں اضافے، غیر ازدواجی تعلقات میں اضافہ اور اس طرح کے رابطے آسانی سے قائم ہونے کو ایرانی گھرانوں کو پہنچنے والے نقصان کے طور پر ذکر کیا ہے۔
لیکن تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آزاد ارمکی کا ماننا ہے کہ گھرانے کے کمزور ہونے کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار نہ صرف یہ کہ تشویشناک نہیں ہے، بلکہ اتفاق سے گھرانے کی جانب سے اس ذمہ داری کو مزید قبول کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھرانوں کے ڈھانچے میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، البتہ ان تبدیلیوں سے لازمی طور پر گھرانے کی بنیادوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا۔ ہم صرف گھرانے میں جدیدیت کا ایک تجربہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ گھرانوں کے ڈھانچے کی تبدیلی فطری صورت میں انجام پائے تاکہ اپنے فطری نتائج کو ظاہر کر سکے۔
ڈاکٹر آزاد کے نقطۂ نگاہ سے وہ چیز جو آج گھرانوں میں انجام پا رہی ہے، وہ اس کے قدیم طرز زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عشق، پرامن بقائے باہمی محبت و الفت، باہمی کشمکش اور تنازعہ، افراتفری، فرزند پر توجہ اور تہذیب و ثقافت کو قبول کرنا اور اس کو اپنانا وغیرہ، یہ سب کچھ گھرانے کی نئی شکل میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ اقدار اور پہلو قدیم گھرانوں کی مانند نئے گھرانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جو گھرانے کے پائیدار ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس امر کے آئینہ دار ہیں کہ گھرانے بدستور اپنی ماضی کی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اس بنا پر ان تبدیلیوں کو خطرہ سمجھنا گھرانے کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں اور حالات کی صحیح طور پر تشخیص نہ دینے سے مربوط ہے۔
تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ساروخانی کہتے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہی ماننا رہا ہے کہ معاشرے کا وجود گھرانے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک زندہ معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے۔ ایرانی معاشرہ دنیا کے ایک زندہ ترین معاشروں میں سے ہے، اور ایک ایسا معاشرہ رہا ہے کہ جو ہمیشہ متحرک اور بقا کے در پہ رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میاں اور بیوی ایک مشترکہ زندگی کا آغاز کرتے تھے تو اس گھرانے میں مرد کے نظریے کو اہمیت حاصل تھی اور عورت کو کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب گھرانے کا ماحول ایسا ہے کہ عورت اور مرد قدم بہ قدم ہم فکری اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی کے مراحل کو سر کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز نئے گھرانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ جس میں مشترکہ فیصلوں، برابری اور مشارکت کو اہمیت حاصل ہے، نہ کہ مزوری اور آمریت کو۔ ایسے گھرانوں میں فرد کو زندگی اور آزادی کا حق حاصل رہتا ہے۔ ماضی میں گھرانے کے افراد ایک ساتھ مسافرت اور سیاحت کو نہیں جاتے تھے، لیکن ان دنوں ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے ایک اور ماہر سماجیات ڈاکٹر جلائی پور کا خیال ہے کہ وہ اعداد و شمار جو گھرانے کی بنیادیں کمزور ہونے کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کے مترادف نہیں ہیں۔ البتہ ان سے میاں اور بیوی کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ ایران کے موجودہ معاشرے میں ابھی بھی گھرانے کی اقدار محفوظ ہیں۔ گھرانہ میاں اور بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ وجود میں لاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح و سالم پیدا ہو، اور پھر والدین اس بچے کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور اسے سماج میں زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بچے کی پشپناہی کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اور جب یہی بچے مستقل اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھرانے کے ساتھ ان کا رابطہ محفوظ رہتا ہے۔ ایران میں بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات مضبوط اور پائیدار ہیں۔
بلا شبہ گھرانے کے دوام اور بقا کی وجہ خاندان میں دینی و ثقافتی اقدار پر یقین ہے۔ گھرانے سے متعلق اسلام کا نقطۂ نگاہ انتہائی بلند و بالا اور بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہے۔ اسلام گھرانے کی تعظیم و تکریم پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی معاشرے کی سعادت و شقاوت کو گھرانے کی اصلاح اور بربادی پر منحصر جانتا ہے۔ اسلام میں گھرانے کی تشکیل کا مقصد انسان کی مادی، جذباتی اور معنوی ضرورتوں کی تکمیل من جملہ سکون و آرام کا حصول ہے، اور یہ بھی عشق و محبت کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
قرآن کریم میں بعض آیات کریمہ گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرنے اور میاں بیوی اور بچوں کے حقوق اور فرائض سے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم کے بعض سوروں جیسے نساء، تحریم اور طلاق میں خاص انداز میں گھرانے اور خاندان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور گھرانے کو تشکیل دینے والوں یعنی میاں اور بیوی کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھرانے کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائیں، اور جس جذبے اور محرک کے ساتھ گھرانے کی تشکیل کے لیے اقدام کیا تھا اس کو باقی رکھنے میں کوشاں رہیں، تاکہ خاندان کا تقدس اور اس میں اتحاد و یگانگت بدرجہ اتم باقی رہے۔
افسوس کہ دنیا میں انسان روایتی خاندانوں کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے نئے گھرانوں کے ڈھانچوں سے متاثر ہو کر اس کا انتخاب کر رہا ہے اور اپنے درد کا علاج اس میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ یہی ڈھانچے مغربی گھرانوں میں بحران وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں معاشروں، خاص طور پر گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات میں دیگرگونی ایجاد کرنے کا سرچشمہ ہیں۔ علمی ترقی کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نیز صنعت کو استحکام ملا ہے، لیکن گھرانوں پر توجہ کم ہو گئی ہے، جس کے سبب انسانی معاشرے کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں کی رعایت نہ کرنا معاشرے میں بدعنوانیاں اور باہمی چپقلش وجود میں آنے کا باعث بنی ہے، اور گھرانے میں توازن کے فقدان نے معاشرے سے شادابی اور تحرک کو چھین لیا ہے۔ گھرانے کی ذہنی اور نفسیاتی صحت سے بے توجہی آج کی زندگیوں کی اہم مشکلات میں سے ہے، چنانچہ محققین عوام میں افسردگی اور ڈپریشن کی شرح میں اضافے کی وجہ ایسی دنیا میں زندگی گزارنا قرار دے رہے ہیں کہ جس میں گھرانے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اور بیشتر افراد اپنے گھرانے کے افراد کے ساتھ رہتے ہوئے صحیح اور اصولی روش سے پروان نہیں چڑھ رہے ہیں۔ ان معاشروں میں ذہنی و نفسیاتی مسائل ان معاشروں سے زیادہ ہیں کہ جن میں گھرانے زندگی گزارتے ہیں اور میاں اور بیوی ایک نقطے اور مرکز سے متصل ہیں۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ سماجی سائنسدانوں اور مختلف معاشروں کے ثقافتی کارگزاروں کا خیال ہے کہ معاشرہ اس وقت اپنی قوت کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے جب افراد اپنے فرائض پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک سالم اور پیش قدم معاشرہ ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گھرانے کی حمایت کو اہمیت دی جائے اور اس راہ میں قدم بڑھایا جائے۔ ایمان کے سائے میں پائیدار تعاون اور پرامن بقائے باہمی اور خاندانی روابط کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ گھرانے کے بغیر معاشرہ ایک ایسا غیر مطمئن معاشرہ ہے کہ جس میں نسلوں کی فکری اور ثقافتی میراث اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں خوبصورت نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح سے کہ انسانوں کے بدن ایسے خلیات سے بنے ہوئے ہیں کہ جو خلیوں کی بیماری اور تباہی و نابودی کے سبب بدن کے لیے خطرناک ہیں، اسی طرح معاشرہ بھی خلیوں سے تشکیل ہوا ہے اور یہ خلیے گھرانے اور خاندان ہیں۔ معاشرے میں ہر گھرانہ سماج کی ساخت اور معاشرے کے ڈھانچے میں ایک خلیے کی مانند ہے۔ جب گھرانے سالم ہوں گے اور صحیح رفتار و گفتار کے حامل ہوں گے تو معاشرے کا ڈھانچہ یعنی صحیح و سالم معاشرہ وجود میں آئے گا۔
افراد کی تربیت میں گھرانوں کے اہم کردار کے پیش نظر اسے نمایاں رنگ دینے میں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے، اور میاں اور بیوی کو یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ وہی معاشرہ ترقی و خوشبختی حاصل کر سکتا ہے جس کے افراد ایک گھرانے کے فرد کی حیثیت سے صحیح اور کامل رفتار و گفتار کے حامل ہو۔ اگر وہ ایک گھرانے میں بائیمان افراد کی تربیت نہیں کر سکتے تو وہ آئندہ نسل کے لیے آئیڈیل معاشرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ اپنی گراں بہا ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اعلیٰ اہداف تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔